السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. پچھلے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے لیے اللہ نے علم کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ کھولا ہے، ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ اللہ کی خشیت میں سب سے بڑھ کر ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی پر مطلع کیا ہے اور دوسروں سے ممتاز مقام دیا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے بعد مغرور ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا کارنامہ ہے، اور پھر حالت یہ ہے کہ اگر انسان کی کسی رگ سے خون جاری ہو جائے تو اس کو بند نہیں کر سکتے، کوئی انگلی شل ہو جائے تو اس کو حرکت نہیں دے سکتے. پھر لکھتے ہیں مؤلف کے انسان کو پیٹ بھر کے کھانا مار دیتا ہے، یعنی اوور ایٹنگ کرتا رہے تو اس کے لیے نقصان کا سبب ہے. انسان کو زندگی میں بس اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے جتنی اس کی ضروریات ہوتی ہیں، اتنا ہی مال اس کے لیے کافی ہوتا ہے. مزید حاصل کرنے میں وہ اپنے نفس کو ہلکان کرتا ہے اور پھر غیر ضروری چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے. پھر وہ مثال دیتے ہیں دیگر مخلوقات کی کہ تمام مخلوقات، پرندے، جانور، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے بس اتنا ہی کھاتے ہیں جتنا ان کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اوور ایٹنگ نہیں کرتے اور باقی کو چھوڑ دیتے ہیں چاہے وہ بچا ہوا بھی کیوں نہ ہو. صرف انسان ایسی مخلوق ہے جو جمع کرتی رہتی ہے، اپنی ضرورت سے زیادہ کھاتی ہے. پھر علم کی قسمیں کہ علم انسانی بھی ہوتا ہے اور الہی بھی ہوتا ہے. تو وہ لوگ جن کے پاس بغیر ایمان کے انسانی علم ہے، یہ بدبختی کی زندگی گزارتے ہیں اور آخرت کی بدبختی اور بھی زیادہ شدید ہے. لیکن جو علم الہی کے حاملین ہوتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کی زیادہ خشیت رکھتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں اور سیدھے رستے کی طرف جاتے ہیں. پھر وہ لکھتے ہیں کہ جس کی نیکیاں بڑھ جائیں اس کا اسلام میں سچائی کا مرتبہ ہوتا ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے درگزر بھی کیا جاتا ہے، اور عالم سے جب لغزش ہو جاتی ہے تو وہ آسان طریقے سے رجوع کر لیتا ہے اور اپنی غلطی کا تدارک کر لیتا ہے اور اپنا علاج کر لیتا ہے. آج ہم پڑھیں گے 556 صفحے سے 556. وَمِن جِهَتِ مَا يُشَاهِدُونَ مِنَ الْآيَاتِ الْعَظِيمَتِ وَلِمَا يَرَوْنَ فِي الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي مِنَ الْهِدَايَةِ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ الْمُتَضَمِّنِ لِكُلِّ صِفَةٍ تُزَكِّي النَّفْسَ وَتُنَمِّي الْأَجْرَ وَتُفِيدُ الْعَامِلَ وَغَيْرَهُ كَالصِّدْقِ وَالْإِخْلَاصِ وبر الوالدین وصلۃ الارحام ونحو ذلک. اور اس حوالے سے بھی کہ جو وہ بڑے بڑے معجزات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ اللہ کے احکامات اور منہیات میں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیکھتے ہیں، وہ سیدھا راستہ جو ہر اس صفت کو مشتمل ہے جو نفس کو پاک کرتی ہے اور اجر و ثواب کو بڑھاتی ہے اور عمل کرنے والے اور ان کے علاوہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، وہ یہ صفات ہیں جیسے سچائی کا معاملہ کرنا، اخلاص اختیار کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا اور اس طرح کی دیگر صفات. یعنی جو اصل علم والے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی کے احکامات اور منہیات کو پہچانتے ہیں اور ان کی روشنی میں صراط مستقیم کی ہدایت پاتے ہیں، اور وہ سیدھا راستہ جو ہر وہ چیز ہمیں بتاتا ہے جس سے انسانی نفس پاک ہوتا ہے، اجر و ثواب بڑھتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ جو عمل کرنے والے ہیں اس کو فائدہ پہنچتا ہے، جیسے سچائی، اخلاص اور نیکی کے مختلف کاموں سے. وتنہا عن کل صفۃ قبیحۃ تدنس النفس وتحبط الاجر وتوجب الاثم والوزر من الشرک والکفر والزنا والربا والظلم فی الدماء والاموال والاعراض وهذه منقبۃ لأهل العلم وفضیلۃ تستوجب الحمد والشکر. وتنہا عن کل صفۃ قبیحۃ، اور روکتا ہے، یعنی صراط مستقیم جو ہے وہ روکتا ہے ہر اس بری صفت سے جو نفس کو میلا کر دیتی ہے اور جو اجر کو ضائع کر دیتی ہے، تحبط الاجر، اور جو گناہ اور بوجھ کو لازم کر دیتی ہے، یعنی اثم اور وزر جو ہے وہ پڑ جاتا ہے انسان پر. من الشرک والکفر، جیسے شرک، کفر، زنا، سود، ظلم، خونوں، مالوں اور آراز، یعنی انسانی عزتوں کے معاملے میں. اور یہ اہل علم کی فضیلت ہے جس پر حمد اور شکر واجب ہو جاتا ہے. یعنی اہل علم جو ہیں وہ نیکی کے رستوں کو پہچان لیتے ہیں اور جو قبیح اخلاق ہیں ان کو بھی پہچان لیتے ہیں، تو اچھی چیزوں کو اپنا لیتے ہیں اور بری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوتا ہے. واللہ تبارک و تعالی هو الذی خلق الانسان وعلمه القرآن، اور اللہ تبارک و تعالی ہی وہ ہستی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو قرآن کی تعلیم دی. فالانسان انما تعلم القرآن بتعلیمه سبحانه، پس انسان نے قرآن اللہ کے سکھانے کی وجہ سے سیکھا ہے. کتنی گہری بات ہے یہ، اور یہ ہر اس شخص پر اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب سے روشناس کرا دیا، اس کو تعلیم دی. کما انہ سارا انسان بخلق ہی، جیسا کہ اللہ کے پیدا کرنے سے وہ انسان بنا ہے، یعنی جیسے اللہ نے پیدا کیا اور وہ انسان بنا ہے، ایسے ہی اللہ نے اس کو قرآن کی تعلیم دی ہے. فہو سبحانہ الذی خلق الانسان، بس اللہ سبحانہ تعالی نے ہی انسان کو پیدا کیا. وعلمہ کتابہ، اور اس کو اپنی کتاب کا علم دیا. وعلمہ البیان، اور اس کو بیان کرنا سکھایا. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالی کا فرمان ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ بہت مہربان جس نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اسے بولنا سکھایا. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو بھی اللہ نے بنایا اور اس کو قرآن کی تعلیم بھی اللہ ہی نے دی ہے، اور پھر اس کو ما فی الضمیر بیان کرنے کی طاقت بھی بخشی، اور قرآن میں سے جو کچھ پڑھتا ہے اس کو بھی بیان کرنا اسی نے سکھایا. یعنی اس پر اللہ کا حمد و شکر ادا کرنی چاہیے.
الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان،
بل بیان الذی علمه اللہ للانسان له ثلاث مراتب، اور وہ بیان جو اللہ نے انسان کو سکھایا ہے اس کے تین مرتبے ہیں. احدہا البیان الذہنی، ذہنی بیان. الذی یمیز فیہ بین المعلومات، جس کے ذریعے سے وہ معلومات کے درمیان تمیز کرتا ہے. الثانی البیان اللفظی، الذی یعبر بہ بلسانہ عن تلک المعلومات، لفظی بیان جس کے ذریعے وہ ذہن میں موجود معلومات کا زبان سے اظہار کرتا ہے. جو ذہن سوچتا ہے وہ زبان بولتی ہے. الثالث تیسرا البیان الخطی، تحریری بیان. خط، خط ہوتا ہے لکھنا. الذی یخط بہ تلک الالفاظ التی تحمل تلک المعلومات، جس کے ذریعے وہ ان الفاظ کو احاطہ تحریر میں لاتا ہے جو معلومات کو اپنے اندر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. پہلی چیز ہوئی سوچ، دوسری ہوئی بول، تیسری ہوئی تحریر. یعنی جو سوچا اس کے مطابق جو الفاظ اس کے ذہن میں آئے اس کو اس نے لکھ لیا. یہ مطلب. فل اول بیان للقلب، پہلا مرتبہ دل کا بیان ہے، یعنی دل جو سوچتا ہے. اور یہ بات لیٹلی اس پہ ریسرچ بھی ہوئی ہے کہ سوچ کا اصل مرکز دل ہی ہے. ٹھیک ہے، تو فل اول بیان للقلب، کہ دل کیا کہتا ہے. والثانی بیان للسمع، دوسرا مرتبہ کانوں کے لیے بیان ہے، یعنی بولتا ہے انسان تو کان سنتے ہیں. والثالث بیان للعینی، اور تیسرا مرتبہ آنکھوں کے لیے بیان ہے. وقد جمع اللہ عز وجل الثلاثۃ فی قوله سبحانہ، اور اللہ عز وجل نے ان تینوں بیان کے مراتب کو اپنے اس قول میں جمع کر دیا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائی. کس لیے بنائی؟ بیان کے لیے. واللہ حکیم علیم، اور اللہ حکمت والا اور کامل علم والا ہے. اعطى الانسان علم ما فیہ صلاح معاشہ ومعادہ، اس نے انسان کو وہ علم عطا فرمایا جس میں اس کی دنیا کی زندگی اور آخرت کی اصلاح ہے. ومنع عنہ علم ما لا حاجۃ لہ بہ، اور اس سے اس علم کو روک دیا جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے. ثم یسر علیہ طرق ما ہوا محتاج الیہ من العلم اتم تیسیر، پھر جس علم کی اس کو ضرورت ہے اس کے راستے انتہائی مکمل طریقے سے آسان کر دیے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو علم دیا, قرآن کا علم, جس میں کیا ہے, اس کی دنیا اور آخرت کی اصلاح ہے. اس علم کے حاصل کرنے سے روک دیا, ما لا ينفع, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. پھر جس علم کی اس کو ضرورت ہے اس کے راستے انتہائی مکمل طریقے سے آسان کر دیے, یعنی کان آنکھ وغیرہ بنا کے, اور اس کے علاوہ اس کو آسان بھی کیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَآتَاهُ مَعْرِفَةَ خَالِقِهِ وَبَارِئِهِ وَمُبْدِعِهِ سُبْحَانَهُ. پس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اپنے خالق اور پیدا کرنے والے کی معرفت عطا کی, اور انوکھے طریقے پر پیدا کرنے والی ہستی کی معرفت عطا کی. خالق پیدا کرنے والا, اور بارے کا مطلب پیدا کرنے والا, اور مبدع انوکھے طریقے پر پیدا کرنے والا, ایجاد کرنے والا. وہ معرفت دین ہی و شرع ہی, اور اپنے دین اور اپنی شریعت کی معرفت عطا کی. وہ یسر علیہ طرق ہذہ المعرفت, اور اس پر معرفت کے راستوں کو آسان کر دیا. فہی ایسر شیئن و الذ شیئن, تو یہ سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ لذت والے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
وَكُلُّ مَا يَرَاهُ الْعَبْدُ بِعَيْنِهِ أَوْ يَسْمَعُهُ بِأُذُنِهِ او یاقلہ بقلبہ وکل ما یخطر بالبالی وکل ما تدرکہ الحواس فہو دلیل علی الرب وکمال ذاتہ واسمائہ وصفاتہ وافعالہ. اور ہر وہ چیز جو بندہ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے, یا اپنے کان سے سنتا ہے, یا اپنے دل سے اس کو سمجھتا ہے, اور ہر وہ چیز جس کا دل میں خیال پیدا ہوتا ہے, کل ما یخطر بالبال, اور ہر وہ چیز جس کا ادراک حواس کرتے ہیں, یعنی ہماری سینسز جو ہیں وہ پرسیو کرتی ہیں, کلو ما, فہو دلیل علی الرب و کمال ذاتہ و اسمائی و صفاتہ و افعالہ, تو یہ رب اور اس کی ذات کے کامل ہونے اور اس کے اسماء اور صفات اور افعال کے کامل ہونے کی دلیل ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی دیکھ رہا ہے, یا جو بھی سنتا ہے, یا جو بھی سوچتا ہے, کوئی بھی چیز جس کا اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے, یا وہ محسوس کرتا ہے اپنے حواس خمسہ سے, گرمی, سردی وغیرہ, تو ان سب چیزوں سے وہ اپنے خالق کو پہچانتا ہے, اس کے ناموں کو, اس کے اسماء کو, صفات کو, افعال کو, کہ یہ میرے رب نے کیا ہے, جس کو رب کی معرفت ہوتی ہے, عرفان ہوتا ہے. وَقَدْ نَصَبَ سُبْحَانَهُ مِنَ الْأَدِلَّةِ وَالْآيَاتِ وَالْبَرَاهِينِ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُودِهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ وَصِفَاتِ كَمَالِهِ مِمَّا لَا يُحْصِيهِ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ رَكَّزَ ذَلِكَ فِي الْفِطْرِ وَوَضَعَهُ فِي الْعَقْلِ جُمْلَةً. اور اللہ نے جتنے دلائل و نشانیاں اور براہین مقرر کیے ہیں جو اس کی ہستی اور اس کی وحدانیت اور اس کی صفات کاملہ پر دلالت کرتے ہیں, ان کو اللہ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا. پھر اللہ نے ان دلائل کو فطرت میں رکھ دیا ہے, فطرتوں کے فطر جمع ہے, اور مجموعی طور پر عقل میں ان کو رکھ دیا ہے, یعنی اس کو عقل میں رکھ دیا ہے, مجموعی تو جملہ تن ہوتا پورا پورا, یعنی کائنات میں جتنی بھی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں اگر ان میں غور و فکر کیا جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی توحید سمجھ میں آتی ہے اور اس کی صفات سمجھ میں آتی ہے, کیونکہ یہ اللہ نے انسان کے اندر پروگرام کر دی ہے یہ چیز, کہ جب بھی وہ کوئی انوکھی چیز دیکھتا ہے, جب بھی کسی نشانی پہ غور کرتا ہے تو بنانے والے کی یاد آتی کہ کس نے بنائی, کہاں سے آئی ہے, کون ہے یہ کرنے والا, کیسا ہے وہ. ثم بعث اللہ الرسل مذکرین ومفصلین لما فی الفطرۃ والعقل العلم به جملۃ کما قال سبحانہ وذکر فإن الذکرۃ تنفع المؤمنین. پھر اللہ نے رسولوں کو اس کی یاد دہانی کروانے والا بنا کر مبعوث فرمایا, اور جو کچھ فطرت میں اور عقل میں اور مجموعی طور پر لوگوں کو معلوم تھا اس کی تفصیل بیان کرنے والا بنا کر بھیجا, جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, وذکر فإن الذکرۃ تنفع المؤمنین, اور آپ نصیحت کیجئے, بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے.
وذکر فإن الذکرۃ تنفع المؤمنین,
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو ہماری عقل میں، فطرت میں، ہمارے اندر پروگرام کیا، پھر صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ اس کے ذریعے ہم خالق کو پہچانے، بلکہ یاد دہانی کے لیے رسولوں کو بھیجا، کتابیں بھیجی. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشا، پس نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا فائدہ مند ہو، ان قریب وہ نصیحت پکڑے گا جو ڈرتا ہو.
فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشا.
وقد امتن اللہ علی عباده بتعلم القرآن وتعلم البیان ونطق اللسان، فقال سبحانه الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. اور یقیناً اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا، امتن من سے، کس چیز کے ذریعے؟ قرآن کو سیکھنے اور بیان کو سیکھنے اور زبان سے بولنے کی صلاحیت دے کر. بس اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بہت مہربان جس نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اسے بولنا سکھایا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے دراصل اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں. اس کا پیدا کرنا احسان ہے، اور اس انسان کو بولنے کے قابل بنانا احسان ہے، قرآن کی تعلیم دینا احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بس کریشن کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کو بڑے کام کا بنایا.
الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان.
وبهذه الحروف والکلمات التي تحمل المعانی علم الله القرآن وبها علم البيان وبها فضل الانسان على سائر الحيوان. اور اللہ نے قرآن کی تعلیم دی ان حروف اور کلمات کے ذریعے جو اپنے اندر کئی معنی رکھتے ہیں، اور انہی کے ذریعے بیان کی تعلیم دی، اور انہی کے ذریعے انسان کو باقی تمام حیوانات پر فضیلت عطا فرمائی. وبها انزل كتبه وارسل رسله وبها جمعت العلوم وحفظت وبها انتظمت مصالح العباد في المعاش والمعاد. کہنے کے تو حروف اور کلمات ہیں، لیکن ان کے ذریعے کیا کچھ ہو گیا، کیسے؟ اور انہی حروف کے ساتھ اپنی کتابیں نازل فرمائیں. اسی لیے حروف مقطعات آتے ہیں نا، تو اس کا یہ کہا جاتا ہے کہ یہی حروف ہیں جو مل کے قرآن بنے ہیں، تو تم اس جیسا کلام تو لاؤ، یعنی ایک طرح سے چیلنج ہے. تو انہی حروف کے ساتھ اپنی کتابیں نازل فرمائیں اور اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اور انہی حروف کے ذریعے علوم کو جمع کیا گیا اور محفوظ کیا گیا، اور انہی حروف کے ساتھ بندوں کی دنیاوی اور اخروی مصلحتیں منظم کر دی گئیں. یعنی کتابیں انہی حروف پر مشتمل ہیں، رسول انہی حروف پر مشتمل زبان بولتے رہے، اور انہی کے ذریعے علوم کو جمع بھی کیا گیا اور محفوظ بھی کیا گیا، اور انہی کے ذریعے بندوں کی دنیاوی اور آخرت کی مصلحتیں بھی منظم کر دی گئی. وبها يتميز الحق من الباطل، انہی کے ساتھ حق کی باطل سے تمیز ہوتی ہے. والصحيح من الفاسد، صحیح کی تمیز فاسد سے ہوتی ہے. وبها جمعت اشتات العلوم، اور انہی کے ذریعے سے متفرق علوم کو جمع کیا گیا. وبها امکن تنقلها في الاذهان، اور انہی کے ذریعے ان کو ذہنوں میں نقل کرنا ممکن ہوا. یعنی لفظ تھے تو تبھی انسان نے اپنی بات دوسرے کو بتائی. ایک علم کو جو ایک استاد کے پاس ہے، وہ انہی الفاظ کے ذریعے اپنے شاگردوں تک منتقل کرتا ہے، اور وہ اپنی باری پر پھر اس کو انہی الفاظ کے لیے آگے منتقل کرتے ہیں. وَكَمْ جُلِبَ بِهَا مِن نِعْمَةٍ وَدُفِعَ بِهَا مِن نِقْمَةٍ وَأُقِيلَتْ بِهَا مِن عَثَرَةٍ وَأُقِيمَ بِهَا مِن حَقٍّ وَهُدِيَ بِهَا مِن ضَلَالَةٍ وَهُدِمَ بِهَا مِن بَاطِلٍ وَأَحْيَا بِهَا مِن سُنَّةٍ وَأَمَاتَ بِهَا مِن بِدْعَةٍ. اور کتنی ایسی نعمتیں ہیں جو ان حروف کے ذریعے سے حاصل کی گئی ہیں. یعنی انسان کو جب کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کا اظہار کرتا ہے. اور مثلا بچہ پہلے تو رو کے اپنی باتیں بتاتا ہے کہ بھوک لگی ہے یا اس کو تکلیف ہے کوئی، لیکن پھر وہ الفاظ کے ذریعے اسے کھانا چاہیے، پانی چاہیے، کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے. تو یہ الفاظ ہی تو ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہے، اور پھر ان کو سن کر اس کی ضرورت پوری کر دی جاتی ہے، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے جو انسان بڑا ہوتا جاتا ہے اور اس کی ضروریات اور خواہشات بڑھتی رہتی ہیں. اور کتنی مصیبتیں ہیں جو ان کے ذریعے دور کی گئیں. جب انسان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو تکلیف کا اظہار بھی انہی الفاظ سے کرتا ہے. وہ عقیلت بحا من اثرت, اور کتنی ہی لغزشیں ہیں جو ان حروف کے ساتھ معاف کی گئیں, اٹھا لی گئیں. اقلت صحاب انتقال آتا ہے, دعائیں, فریادیں, استغفار. اور کتنے حق ہیں جو انہی کے ذریعے سے قائم کیے گئے, اور ان کے ذریعے سے گمراہی سے ہدایت حاصل کی گئی. وہودی بحا من ضلالت, اور کتنے ایسے باطل عقائد ہیں جن کو ان کے ذریعے ختم کیا گیا, اور کتنی ایسی سنتیں ہیں جن کو ان حروف کے ساتھ زندہ کیا گیا, اور کتنی بدعات ہیں جن کو ان حروف کے ذریعے گرا دیا گیا, ختم کر دیا گیا. یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے. ہم تو جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ نے بس بولنا سکھا دیا ہے, یہ نہیں سوچتے کہ اس بولنے کے فائدے کیا کیا ہیں اور کہاں تک پہنچتے ہیں.
سادہ جی, ایسے لگ رہا تھا تھاٹ پروسیس جو ہوتا ہے نا انسان کا, لائک تھاٹ پروسیس از گوئنگ آن اینڈ وٹ ایور وی آر تھنکنگ اٹ ہیز ورڈز اینڈ اٹ کمز آؤٹ آف آر ماؤتھ ان ورڈز فارم. پیپل تھنک سو مچ اینڈ دین وٹ ایور دین وٹ ایور دے وانٹ ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن دے پٹ اٹ ان دا بکس اینڈ اٹ کمز ان دا فارم آف لٹریچر اور وٹ ایور دے وانٹ ٹو رائٹ ڈاؤن وٹ ایور از ان دیئر مائنڈ. And people read people's mind through their writings. Subhanallah. And how this process has been done, Allah subhanahu wa ta'ala, how it, this the writer has explained it. Alhamdulillah, it's open up
our mind. غور و فکر کی دعوت ہے نا.
Alhamdulillah.
ایسی نعمت مل جاتی ہے اور ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, سن لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, لیکن سورس کیا ہے اس کا وہ نہیں ہم سوچتے. وآیاته سبحانہ فی تعلیم البیان کا آیاته فی خلق الانسانی, اور انسان کو بیان کی تعلیم دینے میں اللہ سبحانہ تعالی کی آیات کا وہی مقام ہے جو انسان کی تخلیق میں ہے. ولولا عجائب صنع اللہ ما ثبتت تلک الفضائل والمنافع فی لحم وعصب, اور اگر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی عجائبات نہ ہوتے تو یہ فضیلتیں اور فائدے کسی بھی گوشت پوست اور اعصاب پر مبنی جسم میں ثابت نہ ہوتے. سبحان اللہ. یعنی ہماری زبان کیا ہے جو بولتی ہے, گوشت کا ایک ٹکڑا ہے نا, تو اس کے اندر یہ طاقت کس نے ڈالی ہے کہ یہ بولے اور پھر لفظ بولے جن کے میننگ ہوتے ہیں اور وہ اثر بھی کرتے ہیں اچھے یا برے وے میں. تو یہ ساری طاقت اللہ ہی نے رکھی ہے نا اس گوشت اور اعصاب میں. یعنی اللہ نے صرف انسان کے لیے یہ آرگنز تخلیق نہیں کیے بلکہ ان کے اندر وہ صلاحیت رکھی کہ اس کے ذریعے انسان کی کمیونیکیشن بہتر ہو, کمیونیکیٹ کر سکے, اور یہ اللہ کی نشانی ہے. وَجَعَلَ سُبْحَانَهُ الْخَلْقَ وَالتَّعْلِيمَ نَاشِئًا عَنْ صِفَةِ الرَّحْمَتِ بِسْمِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ الْاسْمُ الَّذِي تَبَارَكَ وَمَجِيءُ الْبَرَكَةِ كُلِّهَا مِنْهُ وَبِهِ وُضِعَتِ الْبَرَكَةُ فِي كُلِّ مُبَارَكٍ وَكُلُّ مَا ذُكِرَ عَلَيْهِ بُورِكَ فِيهِ وَكُلُّ مَا أُخْلِيَ عَنْهُ نُزِعَتْ مِنْهُ الْبَرَكَةُ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخلوقات کو بنایا اور ان کو تعلیم دینا رحمت کی صفت سے پیدا کیا جو اس کے نام رحمان سے متعلق ہے. یہ وہ نام ہے جو بابرکت ہے اور تمام برکات اسی سے آتی ہیں, اور اسی نام کی وجہ سے ہر بابرکت چیز میں برکت ڈالی گئی. تو جس چیز پر بھی رحمان کا نام ذکر کیا جاتا ہے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے, اور جو چیز بھی رحمان کے نام سے خالی کر دی جاتی ہے اس سے برکت چھین لی جاتی ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, بہت بابرکت ہے آپ کے رب کا نام جو بزرگی اور عزت والا ہے.
تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام.
کل ہم نے اللہ کی رحمت کے بارے میں پڑھا تھا نا, تو انسان کی تخلیق بھی اللہ کی رحمت کی ایک نشانی ہے, اور پھر اس کو تعلیم دینا بھی دراصل اللہ کی رحمت کا ایک اظہار ہے, اور پھر انسان کو بولنے کی طاقت دینا, سوچنے کی طاقت دینا, لکھنے کی دینا, یہ سب بھی دراصل اللہ کی رحمت ہی ہے. اور اللہ کا نام بھی بڑا ہی برکت والا ہے, جس چیز پر لیا جائے وہ بابرکت ہو جاتی. وَثَمَرَةُ الْعِلْمِ الْعَمَلُ بِهِ, اور علم کا پھل اس علم پر عمل کرنا ہے. والعمل لا يكون مقبولا عند الله الا بشرطين, اور عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جاتا مگر دو شرطوں کے ساتھ. الاخلاص للہ والمتابعۃ لرسول اللہ, اللہ کے لیے اخلاص سے عمل کرنا اور رسول اللہ کی پیروی کرنا. والمتابعه تتحقق بسته امور, اور آپ کی پیروی چھ چیزوں سے ثابت ہوتی ہے. الاول, یہ بہت زبردست بات ہے, یہ کافی عرصہ پہلے میں نے پڑھی تھی, پھر مجھے مل نہیں رہی تھی کہ یہ کہاں ہے, لیکن ابھی اس کتاب میں مل گئی ہے. بہت ہی ذہن کھولنے والی بات ہے یہ, اور غور و فکر سکھاتی ہے ہمیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھ چیزوں سے ثابت ہوتی ہے. الاول السبب, پہلی چیز سبب ہے. فقیام اللیل مشروع, رات کا قیام مشروع ہے. لیکن من احیاہ لیلۃ النصف من شعبان او لیلۃ المعراج یعتقد مشروعیتہا فہو بدعہ, لیکن جو شعبان کی نصف رات کو یعنی 15 شعبان کو یا معراج کی رات کو اس کی مشروعیت کا عقیدہ رکھتے ہوئے قیام اللیل کرتا ہے تو یہی بدعت ہو جائے گی. یعنی سبب کیا ہے؟ الثانی الجنس, دوسری چیز جنس ہے. فلو دحا بفرس فہذا لا یجوز, اگر کوئی قربانی میں گھوڑا ذبح کر لیتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. لأن الادحیت مشروعۃ ببہیمۃ الانام, کیونکہ قربانی مویشی جانوروں کے ساتھ مشروع کی گئی ہے. والفرس لیس بمشروع, اور گھوڑا تو مشروع نہیں ہے. الثالث القدر, تیسری چیز مقدار ہے. فلو زاد صلاۃ سادسۃ لم یقبل منہ, اگر کوئی 5 سے بڑھا کر 6ٹی نماز پڑھے گا تو اس سے قبول نہیں کی جائے گی. الرابع الکیفیت, چوتھی چیز اس عمل کی کیفیت. فلو غسل رجلیہ فی الوضوء قبل یدیہ لم یصح لمخالفتہ الشرع, پس اگر کوئی وضو میں ہاتھوں سے پہلے پاؤں کو دھو لے تو ایسا کرنا درست نہیں ہوگا, کیونکہ وہ عمل شریعت کے مخالف ہے. الخامس الزمان, فلو حج اسامہ رمضان فی غیر وقتہ لم یصح, پانچویں چیز اس عمل کا زمانہ اور وقت ہے. تو اگر کوئی حج کرے یا رمضان کے روزے رکھے ان کے حقیقی وقت کے علاوہ تو وہ درست نہ ہوگا. السادس المکان, اور چھٹی چیز ہے مکان, کس جگہ کرنا ہے. فلو اعتکف فی غیر المسجد لم یصح, پس اگر کوئی مسجد کے علاوہ اعتکاف بیٹھے گا تو درست نہیں ہوگا. یعنی متابعت جو ہے اس میں سبب, جنس, قدر, کیفیت, زمان اور مکان, یہ سب اہم ہے, اس کے بغیر پیروی نہیں ہو سکتی. وشرف العلم تابع لشرف المعلوم, اور علم کا شرف معلوم چیز کے شرف کے تابع ہے. وازکى العلوم واشرفها واعظمها واكملها العلم بالله واسمائه وصفاته وافعاله, تو تمام علوم سے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ شرف والا اور زیادہ عظمت والا اور زیادہ کامل علم اللہ کی ذات اور اس کے اسماء اور اس کی صفات اور اس کے افعال کا علم ہے. فہو سبحانہ الکامل فی ذاتہ و اسماءہ و صفاتہ و افعالہ, پس اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ذات, اپنے اسماء, اپنی صفات اور اپنے افعال میں کامل ذات ہے. یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے. وَيَعْلَمُ مَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى, اور وہ جانتا ہے جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو تحت الثرى یعنی گیلی مٹی کے نیچے ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي قَعْرِ الْبِحَارِ وَمَا فِي جَوِّ السَّمَاءِ, اور وہ جانتا ہے جو سمندروں کی گہرائی میں ہے اور جو کچھ آسمان کی فضاؤں میں ہے, سب اس کو پتا ہے. عالم الغیب والشہادتی, چھپی اور ظاہر چیزوں کو جانتا ہے. یعلم کل شعرۃ ومنبتہا, وہ ہر بال اور اس کے اگنے کے مقام کو جانتا ہے. خود بال صرف ہمارے سر کے نہیں ہوتے اور جانوروں کے بھی ہوتے ہیں. وکل شجرۃ ومغرسہا, اور ہر درخت اور اس کے کاشت کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے. وکل زرع وحبہ, اور ہر کھیتی اور اس کے اناج کو جانتا ہے. وکل نبات وثمرتہ, اور ہر نباتات اور اس کے پھل کو جانتا ہے. وَكُلَّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ, اور ہر تر اور خشک چیز کو جانتا ہے. وَمَسْقَطَ كُلِّ وَرَقَةٍ, اور ہر پتے کے گرنے کی جگہ کو جانتا ہے. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور وہ جانتا ہے جو خشکی میں اور جو سمندر میں ہے, اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس کو وہ جانتا ہے, اور نہ کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں, اور نہ کوئی تر چیز, اور نہ کوئی خشک چیز, مگر سب ایک واضح کتاب میں ہے.
وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو, ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
ويعلم سبحانه عدد كل كلمة. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کلمات کی تعداد جانتا ہے. وعدد الرمل والحصى والتراب, اور ریت اور کنکریوں اور مٹی کے ذرات کی تعداد کو بھی جانتا ہے. اللہ اکبر. وحجمہ ووزنہ ومکانہ, اور اس کی جسامت اور اس کے وزن اور اس کی جگہ کو جانتا ہے. ویعلم مثاقیل الجبال, اور وہ پہاڑوں کے وزن کو جانتا ہے. ومکائیل البحار والانہار والریاح, اور سمندروں اور نہروں اور ہواؤں کی پیمائش کو جانتا ہے. ویعلم اعمال العباد وآثارہم, اور وہ بندوں کے اعمال اور ان کے آثار کو جانتا ہے. وکلامہم وانفاسہم, اور ان کے کلام اور ان کی سانسوں کو جانتا ہے. وحرکاتہم وسکناتہم, اور ان کی حرکات و سکنات کو جانتا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, کیا بھلا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا, اور وہ بہت باریک بین خوب باخبر ہے.
الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر.
کس چیز کا علم حاصل کر رہے ہیں آپ؟ معلوم کا مطلب جس چیز کا علم حاصل کیا جا رہا ہے وہ بذات خود کیا ہے. مثلا کوئی جادو کا علم سیکھتا ہے تو کیا یہ اشرف کام ہے؟ نہیں. لیکن کوئی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کرتا ہے تو یہ ایک اشرف العلوم ہے. وشرائع الاسلام و احکام ہو الافعال الظاہرتی, اور اسلام کے شرائع اور اس کے احکام ظاہری اعمال پہ جانچے جاتے ہیں. واما حقائق الایمان الباطنتی فتلک علیہا شرائع الثواب والعقاب, اور جو ایمان کے باطنی اور پوشیدہ حقائق ہیں تو انہی پر شرعی احکام کا ثواب یا جزا ملتی ہے. فللہ عز و جل حکمانی, بس اللہ عز و جل کے دو حکم ہیں. حکم فی الدنیا علی الشرائع الظاہرتی و اعمال الجوارح, ایک دنیا میں اللہ کا حکم ہے جو ظاہری احکام اور اعضاء کے اعمال پر مرتب ہوتا ہے. وہ حکم فی الآخرتی علی الظواہری والبواطن, اور آخرت میں ایک حکم ہے جو ظاہری اعمال اور باطنی اعمال پر مرتب ہوتا ہے. دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر ایک کو کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں؟ جس پر اس کے ظاہری اعمال ہوتے ہیں, اس کے پیچھے اس کے دل میں کیا ہے کیا نہیں, یہ نہیں ہم دیکھتے نہ دیکھ سکتے. لیکن آخرت میں صرف ظاہری اعمال نہیں دیکھے جائیں گے, باطنی بھی ساتھ رکھے جائیں گے, اعمال القلوب بھی. ولہذا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل علانیت المنافقین ویقل سرائرہم الی اللہ, اور یہی وجہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے ظاہری عمل کو قبول کر لیتے تھے اور ان کے پوشیدہ اعمال یا رازوں کو اللہ کے سپرد کر دیتے تھے. فینکحون ویرثون ویورثون, پسور مسلمانوں میں نکاح بھی کرتے تھے, وراثت بھی پاتے تھے, اور ان کی وراثت مسلمانوں کو بھی دی جاتی تھی. وَيُعْتَدُّ بِصَلَاتِهِمْ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا, اور دنیا کے احکام میں ان کی نماز کو شمار کر لیا جاتا تھا کہ نماز پڑھ لی. وَلَا يَكُونُ حُكْمُهُمْ حُكْمَ تَارِكِ الصَّلَاةِ, اور ان کا حکم نماز کو چھوڑ دینے والے آدمی کا نہیں تھا. اِذْ قَدْ أَتَوْا بِصُورَتِهَا الظَّاهِرَةِ, کیونکہ وہ نماز کی ظاہری صورت کو ادا کرتے تھے. وَأَحْكَامُ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ لَيْسَتْ إِلَى الْبَشَرِ, اور اجر و ثواب اور سزا دینے کے احکام انسان کے اختیار میں نہیں ہے, بل اللہ وحدہ, بلکہ یہ اکیلے اللہ کے اختیار میں ہے. واللہ یتولداہ فی الدار الآخرہ, اور اللہ تعالیٰ آخرت کے گھر میں اس کو انجام دے گا. فنحکم فی الظاہر بصحت صلاۃ المنافق والمرائی, تو ہم ظاہری حالت میں منافق اور ریاکار کی نماز کو درست ماننے کا حکم لگائیں گے. ما انہ لا یسقط عنہ العقاب, حالانکہ اس سے عذاب ساکت نہیں ہوگا, وہ نماز پڑھ کے بھی سزا پائے گا. فاللہ وحدہ هو العالم بما فی صدور العالمین, ولا یحصل له الثواب فی الاخرہ, اور اس کو آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. فاللہ هو العالم بما فی صدور العالمین, پس اکیلا اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو دنیا والوں کے دلوں میں ہے. وليس مقصود العلم العمل فقط, اب دیکھیں عبداللہ بن امی منافق تھا لیکن اس کا جنازہ پڑا گیا, کیوں؟ ظاہری اعمال کی وجہ سے, ظاہری اقرار کی وجہ سے. وليس مقصود العلم العمل فقط, اور علم کا مقصد صرف عمل کرنا ہی نہیں. بل المقصود ما ذلك الایمان باللہ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا مقصد اللہ پر ایمان لانا ہے. ولو کان المقصود من العلم العمل فقط لکان المنافقون فی الجنہ لیکنہم فی الدرک الاسفل من النار لانہم یعملون بلا ایمان. اگر علم کا مقصد صرف عمل کرنا ہوتا تو منافق بھی جنت میں ہوتے، لیکن وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، کیونکہ وہ بغیر ایمان کے عمل کرتے رہے. وجہد الصحابہ کان اولا علی انفسہم بالعلم والعمل ثم علی غیرہم. صحابہ نے علم اور عمل کے ساتھ پہلے اپنی ذات کے لیے محنت کی، پھر دوسروں کے لیے محنت کی. فاصلحوا انفسہم اولا، پس انہوں نے پہلے اپنی ذات کی اصلاح کی. ثم اخرج اللہ بعمالہم وصفاتہم الناس من الظلمات الی النور، پھر اللہ نے ان کے اعمال اور ان کی صفات کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف پہنچا دیا. بس شیطان حریص علی جعل الانسان یجتہد علی الناس وینسا نفسہ. اور شیطان اس بات کا بہت حریص ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کے لیے محنت کرتا رہے اور اپنی ذات کو بھلا دے. استغفر اللہ. وبہذا لا یتأثر الناس منہ، پھر اس کی وجہ سے لوگ اسے متاثر نہیں ہوں گے. ولا یقبلون قولہ، اور اس کی بات کو قبول بھی نہیں کریں گے. وإذا اجتمع هذا مع نسيان الإنسان نفسه بلغ الشيطان مراده من الإنسان، اور جب یہ چیز انسان کو خود کو بلا دینے کے ساتھ جمع ہو جائے تو شیطان انسان سے جو چاہتا ہے اس مقصد کو پورا کر لیتا ہے. مطلب کیا ہے کہ شیطان انسان کو اچھے اچھے کام خوب سجھاتا ہے، لیکن دکھاوے کے ساتھ، کہ لوگوں کو دکھاؤ اور اپنا فائدہ بھول جاؤ، اور پھر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ اس سے متاثر نہیں ہوں گے اور اس کی بات قبول نہیں کریں گے. اور جب یہ چیز انسان کو خود بلا دینے کے ساتھ جمع ہو جائے تو شیطان انسان سے جو چاہتا ہے پھر کروا لیتا ہے. تو اس کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ لوگوں کی نیتوں میں خلل پیدا کرنا. فدائی حقن من یدعو الناس الی اللہ، سچا دائی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. ویقیمہم علی الدعوۃ الی اللہ، اور ان کو اللہ کی طرف بلانے پر قائم رکھتا ہے. فدعوۃ ہی ام الاعمال، اور اللہ کی طرف دعوت دینا یہ تمام اعمال کی ماں ہے، بنیاد ہے. وہ بہا تحی الاوامر والسنن، اسی سے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور سنتیں زندہ ہوتی ہیں. یعنی ایک آپ سیکھتے ہیں، پھر آگے سکھاتے ہیں، پھر ان کو پتہ چلتا ہے، پھر وہ آگے بتاتے ہیں، تو وہ جیسے ایک باغ لگ جاتا ہے. بل معلم حقا من یعلم الناس الدین و احکامہ، حقیقی معنوں میں معلم وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو دین اور اس کے احکامات کی تعلیم دیتا ہے. وَيَأْمُرُهُمْ بِتَعْلِيمِ النَّاسِ ذَلِكَ وَالْعَمَلَ بِهِ، اور انہیں حکم دیتا ہے کہ وہ آگے بھی لوگوں کو سکھائیں اور اس پر عمل بھی کریں. وَيُسْبِقُهُمْ إِلَى كُلِّ عَمَلٍ صَالِحٍ، اور وہ ان کو ہر نیک عمل کی طرف سبقت لے جانے کی تعلیم دیتا ہے، یعنی ان کو عمل صالح کی طرف آگے بڑھاتا ہے. وَالصَّلَاةُ أَوَّلُ الْأَوَامِرِ بَعْدَ الْإِيمَانِ، نماز ایمان لانے کے بعد احکامات میں سب سے پہلا حکم ہے. والفرق بین الاسلام والکفر هو الصلاۃ، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. واقامت الصلاۃ تکون بفعلها وامر الناس بادائها، اقامت صلاۃ کیسے ہوتی ہے؟ اس کو کر کے اور لوگوں کو ادا کرنے کا حکم دے کر تب قائم ہوتی ہے، یعنی خود بھی پڑھنا اور اوروں کو، بچوں کو، گھر والوں کو. واقامتها بسننها وآدابها وشروطها، اور اس کی اقامت ہوتی ہے اس کی سنتوں پر عمل کر کے، اس کے آداب اور شروط کو سامنے رکھتے ہوئے. وتزیین ظاہرها بتطبیق السنن، اور اس کی ظاہر یعنی نماز کی جو فارم ہے اس کی خوبصورتی اور بیوٹیفیکیشن کس سے ہوتی ہے؟ سنتوں کی امپلیمنٹیشن کر کے، تطبیق کر کے. وتزیین باطنها بالتوجہ التام الی اللہ، اور نماز کی باطنی خوبصورتی کس سے ہوتی ہے؟ پوری توجہ اللہ کی طرف کر کے. فَيُصَلِّ الْعَبْدُ لِلَّهِ كَأَنَّهُ يَرَاهُ، تو بندہ اللہ کے لیے نماز ایسے پڑھتا ہے گویا کہ اس کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَّمْ يَكُن يَرَاهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَرَاهُ، پھر اگر وہ اس کو نہیں دیکھ سکتا تو اللہ تو اس کو دیکھتا ہے یقیناً. وَأَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ، پہلی چیز جس کا بندے سے قیامت کے دن حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے. فلا بد ان نقیم الصلاۃ ظاہرا وباطنا، تو لازم ہے کہ ہم نماز کو ظاہری اور باطنی طور پر قائم کریں. حتی نقیم سائر الاعمال بالتوجہ التام الی اللہ، حتی کہ ہم سارے اعمال کو پورے طور پر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف متوجہ ہو کر کریں. وحسن العمل خارج الصلاۃ، اور عمل کی خوبصورتی نماز سے باہر ہوتی ہے. وَإِذَا كُنَّا فِي الصَّلَاةِ فِي الْغَفْلَةِ فَكَيْفَ فِي سَائِرِ أَعْمَالِنَا كَمْ تَكُونُ الْغَفْلَةُ. اگر ہم نماز میں غافل ہیں تو باقی اعمال میں کہاں نیت اچھی ہوگی اور اللہ کے لیے پڑھ رہے ہوں کر رہے ہوں گے وہ کام, کتنی زیادہ پھر غفلت ہوگی. کم تکون الغفلہ, یعنی اگر نماز میں ہم غافل رہیں تو پھر باقی اعمال میں ہماری غفلت کا کیا حال ہوگا, یہ مراد ہے. باقی تمام اعمال میں, سائر کا مطلب تمام. ولا تکون الصلاۃ صحیحۃ الا بعلم کامل, اور نماز صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ علم کامل نہ ہو اس کے بارے میں کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. ولا نقوم بأي عمل فی الدین الا بعلم, اور دین کا کوئی بھی کام ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمیں علم نہ ہو. والعلم هو ما جاء به رسول اللہ من السنن والاحکام, اور علم اصل میں تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں سنتوں اور احکام کی شکل میں. ولتحصیل حقیقت العلم لابد ان نعرف فضائل العلم, علم کی حقیقت حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہم علم کے فضائل کو بھی جانیں. لتقبل النفوس علی طلبہ, تاکہ لوگ اس کو طلب کرنے کی طرف راغب ہوں, انسانی نفس اس کو قبول کرے. سبحان اللہ, کتنی زبردست اسٹریٹجی بتائی نا, کہ دین پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک علم نہ ہو, اور علم حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا شوق نہ ہو. تو پھر شوق دلانا ضروری ہے ہر ایک کو, صرف حکم دینا کافی نہیں ہے. وتعبد اللہ بموجبہ, اور تم اللہ کی عبادت کرو اس کے مطابق. فبدون العلم الناس لا يعرفون اللہ ولا رسوله ولا اوامره ولا دینه, علم کے بغیر لوگوں کو نہ اللہ کی معرفت ہوتی ہے, نہ اس کے رسول کی, نہ اس کے احکامات کی, نہ اس کے دین کی. وکل الناس یعملون, سب لوگ کچھ نہ کچھ کر ہی رہے ہیں. ولکن لیس کل الناس یفلحون, لیکن سارے لوگ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. فمن عمل بامر اللہ ورسولہ افلح, جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کیا وہ کامیاب ہوا. ومن عمل بہواہ خسرا, جس نے اپنی خواہشات پر عمل کیا وہ تو خسارے میں پڑ گیا, یا خواہشات پر مبنی کام کیا تو وہ نقصان اٹھا گیا. فسلیمان علیہ السلام عمل بملکہ بامر اللہ ورسولہ فافلح, سلیمان علیہ السلام نے اپنی حکومت میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کام کیا تو وہ فلاح پا گئے. وفرعون عمل بملکہ بہواہ فہلک, اور فرعون نے اپنی بادشاہت اپنی خواہش نفس پر رکھی تو ہلاک ہو گیا, یعنی اپنی بادشاہت میں یا اپنی حکومت میں یا اپنے ملک میں. والعلم هو الطريق لمعرفة العمل للمأمور به شرعا, اور علم وہی راستہ ہے, ذریعہ ہے شرعی حکم کو جاننے کا. والوعظ هو الباعث للعلم والعمل, اور جو وعظ ہوتا ہے وہ ابھارتا ہے علم اور عمل پر. والاحسن الا يكون الوعظ يوميا, بہتر یہ ہے کہ وعظ ہر روز نہ ہو. لئلا يسع الناس, تاکہ لوگ کہیں اکتا نہ جائیں. اما العلم فانه يطلب على قدر الطاقه, جہاں تک علم حاصل کرنے کا تعلق ہے تو وہ ہر انسان اپنی طاقت کے مطابق طلب کرتا ہے. والناس فی ذلک متفاوتون, اور لوگ اس میں مختلف درجوں پر ہیں. واکملہم اعلمہم واتقاہم وقل ربی زدنی علما, اور ان میں سب سے زیادہ کامل وہ ہے جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے اور سب سے زیادہ تقویٰ رکھتا ہے, اور آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے.
وقل ربی زدنی علما.
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.